السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ صدارتی انتخابات سن 2020 میں ووٹنگ سسٹم میں خرابی یا بیلٹس کو چھپائے جانے سے متعلق الیکشن سیکیورٹی حکام کو کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ انتخابات میں دھاندلی، ووٹ غائب ہونے یا تبدیل ہونے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں. سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق انتخابات کے 2 منتظم گروپس، الیکشن انفراسٹرکچر گورنمنٹ کوآرڈینیٹنگ کونسل ایگزیکٹو کمیٹی جی سی سی اور الیکشن انفراسٹرکچر سیکٹر کوآرڈینیٹر کونسل ایس سی سی کا کہنا ہے کہ رواں برس ہونے والے صدارتی انتخابات امریکہ کی تاریخ کے محفوظ ترین انتخابات تھے. ریپبلکن صدارتی امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ شواہد فراہم کیے بغیر مسلسل انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک شکست تسلیم نہیں کی ہے. دوسری جانب جو بائیڈن نے آئندہ صدارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور کئی عالمی رہنماؤں نے انہیں امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی ہے. امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی سی آئی ایس اے کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انتخابات سے متعلق بہت سے دعوے اور گمراہ کن معلومات موجود ہیں، تاہم انتخابات کی خود مختاری اور اس کے درست ہونے سے متعلق ہم مطمئن ہیں. سی آئی ایس اے کے سربراہ کرسٹوفر کرپس امریکہ کے مایاناس سائبر سیکیورٹی افسر ہیں اور وہ صدارتی انتخابات سے متعلق گمراہ کن معلومات کی بےخونی کے لیے ایک ویب سائٹ بھی چلا رہے ہیں. انتخابات سے متعلق سیکیورٹی گروپس کا کہنا ہے کہ جن ریاستوں میں کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے، ان تمام ریاستوں کے پاس پیپر ریکارڈ موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر ووٹوں کی گنتی کی جا سکتی ہے. ریاست الاسکا میں ریپبلکن سینیٹر ڈین سلیون کے دوبارہ منتخب ہونے کے ساتھ ہی پارٹی نے ایوان بالا کی 100 میں سے 50 سیٹیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے 48 نشستیں حاصل کی ہیں. ایوان میں دونوں پارٹیوں میں سے سینٹ میں کس کی اکثریت ہوگی، اس کا فیصلہ ریاست جارجیا میں 5 جنوری کو 2 سیٹوں پر ہونے والے مقابلوں کے نتائج سے واضح ہوگا. جارجیا میں 2 قدامت پسند ریپبلکن سیاستدان ڈیوڈ پرڈو اور کیلیفل لوفر اس وقت 2 سیٹوں پر فائز ہیں، لیکن 3 نومبر کے انتخابات میں دونوں ہی واضح برتری حاصل نہ کر سکے، جس کے بعد اب ان 2 سیٹوں پر دوبارہ مقابلے ہوں گے. ریاست جارجیا کی ایک بھی سیٹ جیتنے کی صورت میں ریپبلکن پارٹی اپنی ایوان میں اکثریت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر دونوں قدامت پسند سیاستدان شکست سے دوچار ہوتے ہیں تو ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران کی تعداد بھی 50 ہو جائے گی اور یوں دونوں پارٹیوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہوگی. لیکن اس صورت میں قانون سازی کے لیے کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریتی ووٹ نہیں ہوگا. امریکی آئین کے مطابق دونوں پارٹیوں میں برابری کی صورت میں نائب صدر کے فیصلہ کن ووٹ کے ذریعے جمود کی کیفیت کو ختم کیا جا سکتا ہے. کابل سے ملنے والی خبروں کے مطابق جمعے کے روز کابل کے مغربی پغمان صوبے کے گاؤں ارغندی کی فوجی چوکی پر کار بم حملے میں 2 افغان فوجی ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. وزارت دفاع کے ترجمان طارق آریان نے حملے کی تصدیق کی ہے لیکن تفصیلات نہیں بتائیں. سیکیورٹی کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 4 افغان فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں. کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ادھر قندوز میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امام صاحب ضلعے کی بالاشیر چوکی پر گزشتہ رات کی لڑائی میں 5 افغان فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. قندوز کے گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 10 طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان میں ستمبر کے بعد اکتوبر کے مہینے میں بھی سیمنٹ کی فروخت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے. وزیراعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کے مطابق اکتوبر میں ملک میں سیمنٹ کی فروخت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% اضافہ دیکھا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امریکہ کے انتخابات کے بارے میں کچھ شہ سرخیوں سے. امریکہ کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ صدارتی انتخابات 2020 میں ووٹنگ سسٹم میں خرابی یا بیلٹس کو چھپائے جانے سے متعلق الیکشن سیکیورٹی حکام کو کوئی شواہد نہیں ملے. امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج اب تک تمام ریاستوں سے موصول نہیں ہوئے. امریکہ کی 50 میں سے 47 ریاستوں کے نتائج آئے ہیں جبکہ ریاست ایریزونا، نارتھ کیرولائنا اور جارجیا سے نتائج تاحال آنا باقی ہیں. ریاست الاسکا میں ریپبلکن سینیٹر ڈین سلیوان کے دوبارہ منتخب ہونے کے ساتھ ہی ریپبلکن پارٹی نے ایوان بالا کی 100 میں سے 50 سیٹیں حاصل کر لیں جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے 48 سیٹیں حاصل کی ہیں. ایوان میں دونوں پارٹیوں میں سے سینٹ میں کس کی اکثریت ہوگی اس کا فیصلہ ریاست جارجیا میں 5 جنوری کو 2 سیٹوں پر ہونے والے مقابلوں کے نتائج سے واضح ہو جائے گا. تفصیلی رپورٹس ابھی تھوڑی دیر میں سنیے گا. اور اب پاکستان سے ملنے والی رپورٹوں سے آغاز کرتے ہیں جہاں گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں چھوٹی مذہبی جماعتوں اور گروہوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ان چھوٹی اور علاقائی جماعتوں میں اہل تشیع کے متحدہ وحدت المسلمین اور تحریک اسلامی پاکستان سر فہرست ہیں اور ان دونوں جماعتوں نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے جس کے منفی اثرات دیگر 2 بڑی سیاسی جماعتوں پر مرتب ہو سکتے ہیں. مگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں لوگ وفاقی حکومت کی مایوس کن کارکردگی سے نالا ہیں اور اسی بنیاد پر گلگت کے لوگ انہی کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں گے. شمیم شاہد گلگت بلتستان سے رپورٹ پیش کرتے ہیں.
گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی کی 3ری انتخابات میں ظاہری طور پر 3 قومی یا وفاقی سیاسی جماعتوں کی درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، مگر بعض مقامی گروہوں، مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے منسلک عہدیدار اور نامزد امیدوار بھی کئی ایک حلقوں سے کامیابی کی آس لگائے بیٹھے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر حلقوں میں مذہبی اور چھوٹی جماعتیں آپس میں منقسم ہیں، جس کا براہ راست فائدہ بڑی پارٹیوں کو ہو سکتا ہے. اتوار کے روز 24 میں سے 23 عام نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں مقامی مذہبی اور چھوٹی جماعتوں کے امیدوار بھی زیادہ تر حلقوں میں دکھائی دیتے ہیں. ان میں اہل تشیع کی متحدہ وحدت المسلمین اور تحریک اسلامی پاکستان سر فہرست ہے. دونوں جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی صدر بشارت حسین جیلاٹ کا کہنا ہے کہ علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن نہایت مستحکم ہے.
اس وقت تو ہمارے 2 پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہے، ایم ڈبلیو ایم اور آئی ٹی پی کے ساتھ. انشاءاللہ وہ فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ان کی پارٹیوں کے لیے بھی ہوگا. ہم نے اپنے منشور لے کے گئے ہیں یہاں. خان صاحب کے منشور سے لوگ متاثر ہو کے پارٹی میں ذوق در ذوق شامل ہو گئے ہیں، یا وفاق کے ساتھ. وفاق میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کا اثر ادھر بھی پڑے گا اور یہاں پہ.
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کوکر نے کہا،
چھوٹی پارٹیوں کا جہاں تک تعلق ہے، جمہوری نظام میں ہر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے، ہر کسی کو آزادی ہے الیکشن لڑنے کی. بڑی جماعت ہو، چھوٹی جماعت ہو، اپنا نظریہ، اپنا فلسفہ لے کر وہ میدان عمل میں موجود ہیں. اور مجموعی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو اس وقت غیر جانبدارانہ بھی ایک سوچ ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے.
اہل تشیع کے دونوں دڑوں کے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اتحاد کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر پاکستان مسلم لیگ کے عہدیدار محمد ادریس نے اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں حکمران جماعت کی کارکردگی سے گلگت بلتستان کے لوگ بھی نالا ہے. گلگت بلتستان قومی موومنٹ نے 3 حلقوں پر امیدوار نامزد کر دیے ہیں، مگر موومنٹ کے سربراہ عبد الواحد نے الیکشن کمیشن سے برفانی چیتا کا انتخابی نشان نہ ملنے پر انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے. بلاورستان قومی موومنٹ نامی گروپ کے سربراہ نواز خان ناجی ایک بار پھر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا اندرونی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد ہے. سوشلسٹ نظریات کے حامل ورکرز پارٹی نے ایک ہی حلقے سے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے، جبکہ ان کے عہدیداروں کے بقول دیگر 14 حلقوں سے ان کے ہم خیال لوگ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. ملحقہ آزاد کشمیر کشمیر کی طرح گلگت بلتستان کی نہ صرف سرکاری انتظامی مشینری بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں کا دارومدار وفاقی حکومت کے فراہم کردہ مراعات اور امداد پر ہے، لہٰذا اب بھی زیادہ تر با اثر افراد، گرانے اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ کمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ارد گرد نظر آ رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، گلگت بلتستان۔
جیسا کہ ابھی شمیم شاہد بتا رہے تھے، دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے مرکز گلگت بلتستان میں سرد موسم کے باوجود آج کل پاکستان کی سیاسی گہما گہمی کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین زور و شور سے مقامی انتخابات کی مہم چلا رہے ہیں۔ سیاحوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھنے والے گلگت بلتستان میں انتخابات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس بار سیاسی گھن گرج کچھ زیادہ ہی ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کی مرکزی سیاسی قیادت نہ صرف انتخابی مہم چلا رہی ہے بلکہ ہفتوں سے گلگت بلتستان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ گلگت بلتستان کے ان انتخابات کی اہمیت اور اس کے محرک کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان اپنی رپورٹ میں۔
گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات اتوار 15 نومبر کو ہو رہے ہیں۔ ماضی میں گلگت بلتستان میں وہی جماعت انتخابات میں کامیاب ہوتی رہی ہے جس کی اسلام آباد یعنی وفاق میں حکومت ہوتی تھی، تاہم اس بار ایسے دکھائی دیتا ہے کہ حزب اختلاف کی دو بڑی جماعتوں نے وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے گلگت بلتستان کو میدان بنا لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے والی جماعت وفاق میں حکومت بنائے گی۔ خیال رہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد حکومت مخالف تحریک کا آغاز کیے ہوئے ہے۔ گلگت بلتستان میں صحافت کرنے والے جمیل نگری کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کو تحریک انصاف کی حکومت کے وسط مدتی انتخابات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے بقول مقامی الیکشن کی باز گشت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اسے حکومت کی کارکردگی اور عوامی مقبولیت کو جاننے کے پیمانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
تو انفیکٹ اس کا یہ پتا ہے کہ سائیکالوجیکلی وہ چیز کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی ابھی بھی ہماری مقبولیت پاکستان میں ہے اور اس وجہ سے ہم اتنے ووٹ ملے، یا پارٹیز یہ کلیم کرتی کہ بھائی ہمارے مقبولیت میں اتنا اضافہ ہوا تو یہ ایک ان کو موقع ملتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کی دلچسپی ہوتی ہے یہاں سے زیادہ سیٹیں لے لیں اور یہ پروف کرے کہ دیکھو ہماری مقبولیت میں اضافہ ہوا یا ہماری مقبولیت بھی ہے۔
اس بار گلگت بلتستان کے انتخابات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ الیکشن اس علاقے کو صوبہ بنانے کے نعرے پر ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے اپنے دورہ گلگت کے دوران گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ کا درجہ دینے کا اعلان کیا، تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اس خطے کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانا ان کے پارٹی منشور کا حصہ ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے عسکری قیادت کے ساتھ ستمبر میں ہونے والے ایک بند کمرہ اجلاس میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ تجزیہ نگار زاہد حسین کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ ملنے سے اس کا پاکستان کی سیاست میں گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا اور اسی بنا پر حالیہ انتخابات میں سیاسی گہما گہمی زیادہ ہے۔
پہلے تو کانسیپٹ الیکشن ہوتے تھے جو جس سے اس کی اہمیت سے گلگت بلتستان تک تھی، اس کی اور کوئی اہمیت پاکستان کی سیاست میں نہیں تھی۔ اب جو ہے اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے 5واں صوبہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پارلیمنٹ میں بھی اس کی نمائندگی ہو، اس کی جو ہے کہ آپ سے جو پورے پاور اسٹرکچر میں تبدیلی آئے گی، تو جو بھی پارٹی جیتے گی تو یعنی اس کا جو ہے سیاسی ملکی سیاست پہ اس پہ گہرا اثر کرے گا۔
1947 میں تقسیم ہند کے وقت پاکستان سے الحاق کرنے والے اس علاقے کو تاحال پاکستان کی ریاست کا سیاسی حصہ نہیں بنایا جا سکا، جس کی وجہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کی وابستگی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ انہیں پاکستان کا باقاعدہ آئینی حصہ بنایا جائے، جس پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قیادت معترض رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس عمل سے مسئلہ کشمیر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت کے لیے رابطے کیے ہیں۔ ان کے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ فوج میرا ادارہ ہے, ہم ضرور بات کریں گے لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے, اور وہ بات اب عوام کے سامنے ہوگی. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو گھر جانا ہوگا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑائی ہو اس کا اختتام مذاکرات پر ہی ہوتا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون اپنے بیانات کے ذریعے کنفیوز نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
مریم نواز کے حالیہ انٹرویو کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے جس میں مسلم لیگ نون پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد اب ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. مریم نواز نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے عمران خان اور حکومت کو گھر جانا ہوگا, نئے شفاف انتخابات کروائے جائیں اور عوام کی نمائندہ حکومت آئے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قسم کا اتحاد انہیں معافی دینے کے مترادف ہوگا. مریم نواز نے کراچی واقعہ پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پر کہا کہ اس سے عوام کو جواب نہیں ملے, مزید سوالات کھڑے ہوئے ہیں. چند جونیئر افسران کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا. مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ارد گرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں مسلم لیگ نون کے احسن اقبال کہتے ہیں کہ مریم نواز نے بحران سے نکلنے کے لیے آگے کا راستہ بتایا ہے.
جو اصولی موقف ہے وہ برقرار ہے, نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہم اپنی تحریک میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو وے فارورڈ بتائیں. ہم کوئی تحریک برائے تحریک تو نہیں چلا رہے, ہم تو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہدف یہ تو نہیں ہے کہ خالی ہم عمران خان کو نکال دیں اس کے بعد پھر ایک نئے کھیل کا آغاز کر دیں.
مریم نواز نے فوج کے ساتھ بات چیت کے لیے کہا کہ اب ہر بات عوام کے سامنے ہوگی, چھپ چھپا کر نہیں ہوگی. میں ادارے کے خلاف نہیں مگر سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو گھر جانا ہوگا. حکومتی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خود کنفیوز نظر آ رہی ہے.
خواجہ آصف ہوں, خاقان عباسی ہوں, زبیر صاحب ہوں, باقی لوگ ہوں, یہ صرف اخبار ٹی وی پہ جب آتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں, ادروائز تو جا کے پاؤں پڑے رہتے ہیں. پی ایم نواز نے جب دیکھا کہ ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں یہ کہ جو ان کے ساتھ آگے بڑھے, تو انہوں نے آج الٹی کلا بازی کھائی.
بلڈ آؤٹ کے سربراہ اور تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے اس صورتحال پہ کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی لڑائی ہو, اس کا اختتام مذاکرات ہی ہوتے ہیں. مریم نواز کا اپنی شرائط پر مذاکرات کا کہنا درست اقدام ہے.
جس سے جتنی بھی زیادہ مخالفت ہو اور جتنی بھی زیادہ لڑائی ہو, ان دا اینڈ پھر بات تو گفتگو بھی ختم ہوتی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی ایسا ہوتا ہے اور سیاسی تعلقات میں بھی ایسے ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, سٹینڈ لیتے ہیں اور اپنی ایک پوسچر اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں پھر آپ اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن جہاں باتیں سیٹل ہوتی ہیں وہاں پر بات چیت سے ہوتی ہیں. تو میرا خیال اسی کانٹیکسٹ میں لیا جانا چاہیے کہ الٹیمیٹلی اگر ضرورت پڑے گی تو گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں.
مریم نواز کے اس بیان پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا. البتہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنے کا اندیا دیا تھا. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں ستمبر کے بعد اکتوبر کے مہینے میں بھی سیمنٹ کی فروخت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا. وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کے مطابق اکتوبر میں ملک میں سیمنٹ کی فروخت میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% اضافہ ہوا. سیمنٹ سیکٹر سے وابستہ ماہرین کہتے ہیں کہ سیمنٹ پر بجٹ میں ڈیوٹی کم کرنے اور حکومت کی جانب سے تعمیراتی صنعت کے لیے دیے گئے ترغیبی پیکیجز کے باعث فروخت میں اضافہ ہوا ہے. ادھر معاشی ماہرین کے مطابق فروخت بڑھنے سے زبوں حال ملکی معیشت کا پہیا چلنے کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے, تاہم اس کے لیے مزید کئی اقدامات بھی ناگزیر ہیں. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے تجارت اور سرمایہ کاری عبد الرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں گزشتہ ماہ سیمنٹ کی فروخت سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی, جو 57,35,000 ٹن بنتی ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق مقامی سطح پر گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں 15.83% سیمنٹ کی فروخت میں اضافہ دیکھا گیا, جبکہ اسی عرصے کے دوران ملک سے سیمنٹ کی برآمدات میں بھی 19% اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جو 32.86 $6 ملین رہی۔ سیمنٹ کی فروخت میں رواں مالی سال کی سہمائی میں گزشتہ سال کی نسبت 10% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس طرح اس سے ملک کو $105 ملین سے زائد کے غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی ہوئی۔ دوسری جانب آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تعمیراتی شعبے کو دی جانے والی مختلف مراحت اور ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی وجہ سے سیمنٹ کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم سیلز ٹیکس میں کوئی کمی نہیں لائی گئی۔ اگر اس میں بھی مزید کمی کر دی جائے تو تعمیراتی صنعت کے ساتھ سیمنٹ انڈسٹری کو بھی مزید فائدہ ہو سکتا ہے۔
ڈیوٹی جو ہے وہ 75 روپے کا بیگ ان میں بھی کی ہے، 25 روپے کم کی ہے ڈیوٹی، اور سیل ٹیکس ادھر ہی ہے، سیل ٹیکس ادھر ہی ہے، ابھی سیل ٹیکس 75 روپے کا بیگ ہی ہے، تو ابھی بھی بوری کے اوپر جو ہے نا وہ 150 روپے ٹیکس ہے۔ تو اگر یہ ڈیوٹی تھوڑی سی اور کم کر دیں گے نا تو اس سے گروتھ مومنٹم اور بہتر ہو جائے گا، اور یہ کوئی لیوشلی آئٹم تو نہیں ہے۔
دوسری جانب معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ سیمنٹ کی فروخت ملک کی معاشی ترقی میں حوصلہ افزا تو ہے، لیکن اس کی فروخت میں اضافہ ملکی معیشت میں ہونے والی ترقی کو ناپنے کا کوئی براہ راست پیمانہ نہیں۔ ماہر معاشیات اور استاد فضیل زبید احمد کا کہنا ہے کہ اگرچہ ابھی حکومت کی جانب سے کوئی بڑے ترقیاتی منصوبے تو شروع نہیں کیے گئے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ میں سیمنٹ کی فروخت میں مزید اضافہ ہوگا، جس سے ملکی معیشت کا جامد پہیہ کسی حد تک چلنے کی توقع ہے۔
میرا خیال ہے کہ بائی 2021 اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ ابھی کوئی 100 بلین کے قریب پروجیکٹس اناؤنس ہوئے ہیں ایمنسٹی اسکیم کے تھرو، اور ویسے بھی جو نوک آن افیکٹ آ رہا ہے، آئی تھنک بائی 2021 اٹس گوئنگ ٹو گو اندر 15% اپ ٹوٹل سیمنٹ پروڈکشن۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ تعمیراتی سرگرمیاں زور پکڑنے سے اس کے ساتھ منسلک 40 دیگر صنعتوں میں بھی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ 70% ایسے مزدور جن کے پاس کوئی ہنر نہیں اس سے وابستہ کاموں میں کھپ سکتے ہیں۔ اس سے جہاں ملک میں روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، وہیں سیمنٹ جیسی بڑی صنعتوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے پڑوسی ممالک میں بھی سیمنٹ کی بہت مانگ ہے، جسے پورا کیا جائے تو ملک مزید غیر ملکی زر مبادلہ بھی کما سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آئیے اب نئی دلی سے ملنے والی سہیل انجم کی رپورٹ سنتے ہیں۔ اس وقت بھارت میں بالخصوص دارالحکومت دلی میں کرونا کیسز اور اس وبا سے ہونے والی اموات میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دلی میں کرونا سے اب تک سب سے زیادہ 104 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 7,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس سے پہلے 16 جون کو سب سے زیادہ 93 افراد کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، جبکہ پورے ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد 87 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
دارالحکومت دہلی اس وقت کورونا وبا سے بری طرح متاثر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 104 افراد کی ہلاکتوں کے ساتھ دہلی میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,332 تک پہنچ گئی، جبکہ مریضوں کی مجموعی تعداد 4,67,000 ہے۔ یہاں یکم نومبر سے 12 نومبر تک 872 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے تازہ ترین سیرو سروے رپورٹ کی روشنی میں کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دہلی میں ہر 4 میں سے ایک شخص کورونا وبا سے متاثر ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے جہاں یہ وبا داخل نہ ہو چکی ہو۔ ہائی کورٹ کورونا سے متعلق ایک درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ صفدر جنگ اسپتال سے وابستہ ڈاکٹر سید احمد خان اور اشفا ہاسپٹل سے وابستہ ڈاکٹر سالک رضا نقوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہلی میں کورونا کیسز میں اضافے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے احتیاط ترک کر دی ہے، وہ تہوار کے اس موسم میں بھی بازاروں اور مصروف ترین علاقوں میں ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس وقت دہلی میں فضائی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور وزیر صحت ستیندر جین کا کہنا ہے کہ دہلی میں کورونا کی یہ تیسری لہر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
پچھلے کچھ دنوں میں کورونا کے کیسز میں اچھال آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھرڈ ویو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بیکاز سپٹمبر اینڈ اور اکتوبر کے بگننگ میں نیچے آنے چالو ہو گئے تھے، 3,000 کے بھی نیچے پہنچ گئے تھے کیسز۔ ہم لگاتار استھتی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں کیول یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لگاتار استھتی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت پڑے گی ہم اٹھائیں گے۔
ماہر ماحولیات ڈاکٹر عبدالرشید اگوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہلی دنیا کی سب سے زیادہ آلودہ راجدھانی ہے۔ یہاں کی بہت بڑی آبادی سانس اور پھیپھڑے کے مرض میں مبتلا ہے، اور ایک سروے کے مطابق ایک تہائی بچوں کے پھیپھڑے بھی خراب ہو چکے ہیں۔
یہاں اکتوبر سے لگا کے جنوری تک یا بلکہ مارچ تک دہلی میں پولوشن کا ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں۔ वहीं सब जो कोविड चल रहा है उसका चूंकि ताल्लुक बिल्कुल सांस के निजाम से है, इसलिए जब पॉल्यूशन एक तरफ से अपना काम कर रहा हो और उसी वक्त जो है कोविड भी फैल रहा हो, तो इन दोनों के तालमेल से एक खतरनाक सूरतहाल बनती है और लोगों की जो कंडीशन है दहली के अंदर, उसकी वजह से अंदेशा है कि बहुत से लोग जो है इस गोहरी माल से, एक तरफ पॉल्यूशन है जिस तरफ कोविड 19 चला हुआ है, बहुत होंगे।
इस वक्त दिल्ली की हवा इंतहाई आलूदा हो चुकी है और अंदेशा है कि हफ्ते के रोज होने वाले दिवाली के त्योहार के बाद मजीद खराब हो जाएगी। अगर हम मुल्क गिर सतह पर देखें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 45,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई और 547 अफराद हलाक हुए। इस तरह मजमुई मरीजों की तादाद 87 लाख से तजावज कर चुकी है, जबकि 1,28,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। माहरीन का कहना है कि त्योहार के इस मौसम में कोरोना के मुसबत केसेस और अमवात की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगानिस्तान में कौमी मफाहमत की आला काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का फैसला अमरीकी हुकूमत कर रही है और काबुल में हुकाम इस बारे में कोई फैसला नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये सोचना हकीकत पसंदाना नहीं होगा कि अफगान हुकाम अमरीकी फौजियों की वापसी के बारे में फैसला करें। अब्दुल्ला अब्दुल्ला आज जुमे के रोज हरात में नवी हरात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 माह से जारी बैन अफगान अमन बातचीत की कोशिशों के बावजूद दोहा में मुजाकरात के आगाज से मुतल्लिक कोई पेशरफ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत की मुजाकराती टीम तालिबान के साथ अमन बातचीत के आगाज की उम्मीद में दोहा में मौजूद रहेगी। अमरीका के साबिक सिक्योरिटी मुशीर मैकमास्टर ने हरात कॉन्फ्रेंस के लिए पहले से तैयार करदा वीडियो बयान में अफगानिस्तान के बारे में साबिक सदर बराक ओबामा और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद की। उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत को मशवरा दिया कि वो दुनिया को बावर कराएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर ना हो। उन्होंने कहा कि तालिबान जनूबी एशिया में दहशतगर्दी के निजाम का हिस्सा है और दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मुसलसल राबते में है। उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान और भारत के किरदार का भी तस्करा किया। हरात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक्कद की जाती है जिसका अहतमाम अफगान इदारा ब्राय स्ट्रेटेजिक स्टडीज करता है। इसमें हुकूमत के एहलकार, बैन अल-अक़वामी तंजीमों के वफूद, अफगान असेंबली के अरकान, माहरीन तालीम, सीनियर सहाफी, कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक होते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया ने फौजी एहलकारों की अफगानिस्तान में मुबैना जंगी जराइम पर कानूनी चाराजोई का आगाज किया है। जंग के दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए आम शहरियों और कैदियों की हलाकतों की रिपोर्टें सामने आई हैं। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने संजीदा नौयत और मुमकिन तौर पर गफलत पर मबनी जराइम की तहकीकत के लिए खसूसी तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने यह इकदाम इसलिए उठाया ताकि ऐसा कोई भी मामला बैन अक्वामी फौजदारी अदालत में जाने से रोका जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से जंग के लिए भेजी गई फौज को 2013 में वापस बुलाया था लेकिन उसके खसूसी दस्ते वहां रहे। 2013 के बाद अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की आला तरीन फौजी यूनिट्स के तर्ज अमल पर शदीद नौयत के इल्जाम लगना शुरू हुए। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत कई साल तक इस मुबैना गलत तर्ज अमल से मुतालिक रिपोर्टों को दबाने की कोशिश करती रही जबकि पुलिस इन रिपोर्टों पर तहकीकत और इन मामलों में मुलविस लोगों को सामने लाने की कोशिश कर चुकी है। वजीर आजम की जानिब से प्रोसिक्यूटर की तकर्री को एक इंतहाई अहम कदम करार दिया जा रहा है क्योंकि इससे मुमकिन तौर पर कई फौजी अहदेदारों पर कानून के खिलाफ वर्जी के फौजदारी इल्जाम लग सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आवाम के लिए यह बहुत मुश्किल होगा, हमें इस मामले से दयानतदारी और वाज हकीकत के साथ पेश आना होगा। इस सवाल पर कि क्या प्रोसिक्यूटर का तकर्र बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत की इस मामले में मुदाखलत के इम्कान को कम करने की कोशिश है तो वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उम्मीद तो यही है ये एक अहम इकदाम था जो इस मामले पर किया गया। उन्होंने बताया कि मुसल्ला फाज के रिवायती तरीका में बेहतरी के लिए एक आजाद पैनल भी मुकर्रर कर दिया गया है। ये पैनल इस तहकीकात के दिफा में दिए जाने वाले मौकिफ का भी निगरान होगा।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
امریکہ کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ صدارتی انتخابات 2020 میں ووٹنگ سسٹم میں خرابی یا بیلٹس کو چھپائے جانے سے متعلق الیکشن سیکیورٹی حکام کو کوئی شواہد نہیں ملے۔ سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ انتخابات میں دھاندلی، ووٹ غائب ہونے یا تبدیل ہونے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملے۔ سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق انتخابات کے 2 منتظم گروپس الیکشن انفراسٹرکچر گورنمنٹ کوآرڈینیٹنگ کاؤنسل ایگزیکٹو کمیٹی یعنی GCC اور الیکشن انفراسٹرکچر کوآرڈینیٹر کاؤنسل SCC کا کہنا ہے کہ رواں سال ہونے والے صدارتی انتخابات امریکہ کی تاریخ کے محفوظ ترین انتخابات تھے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ شواہد فراہم کیے بغیر مسلسل انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں، انہوں نے اب تک شکست تسلیم نہیں کی۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے آئندہ صدارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور کئی عالمی رہنماؤں نے انہیں امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی یعنی CISA کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انتخابات سے متعلق بہت سے دعوے اور گمراہ کن معلومات موجود ہیں، تاہم انتخابات کی خود مختاری اور اس کے درست ہونے سے متعلق ہم مطمئن ہیں۔ CISA کے سربراہ کرسٹوفر کرپس امریکہ کے سائبر سیکیورٹی آفیسر ہیں اور وہ صدارتی انتخابات سے متعلق گمراہ کن معلومات کی بہکنی کے لیے ایک ویب سائٹ بھی چلا رہے ہیں۔ انتخابات سے متعلق سیکیورٹی گروپوں کا کہنا ہے کہ جن ریاستوں میں کانٹے کا مقابلہ ہوا ان تمام ریاستوں کے پاس پیپر ریکارڈ موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر ووٹوں کی گنتی کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے کئی ریاستوں میں انتخابی نتائج کو چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل ولیم بار نے وفاقی پروسیکیوٹرز کو اختیار دیا ہے کہ وہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج اب تک تمام ریاستوں سے موصول نہیں ہوئے۔ امریکہ کی 50 میں سے 47 ریاستوں کے نتائج آئے ہیں، جبکہ ریاست ایریزونا، نارتھ کیرولائنا اور جارجیا سے نتائج آنا باقی ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن 279 الیکٹرال ووٹ حاصل کر کے امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہوئے، جبکہ صدر ٹرمپ نے 217 الیکٹرال ووٹ حاصل کیے۔ امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے لیے 270 الیکٹرال ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ رواں سال ہونے والے امریکی انتخابات اس لیے اہم تھے کہ کرونا وبا کے باعث لگ بھگ 10 کروڑ ووٹروں نے 3 نومبر سے قبل ہی ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن اپنے حامیوں کو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے پر زور دیتے رہے، جبکہ صدر ٹرمپ اپنے حامیوں کو الیکشن کے روز ووٹ ڈالنے کی تلقین کرتے رہے، تاہم انہوں نے متعدد بار ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹوں پر خدشات کا بھی اظہار کیا تھا۔ ادھر ریاست الاسکا میں ریپبلکن سینیٹر ڈین سلیوان کے دوبارہ منتخب ہونے کے ساتھ ہی پارٹی نے ایوان بالا کی 100 میں سے 50 سیٹیں حاصل کر لیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو 48 سیٹیں ملی ہیں۔ اسد نذیر اپنی رپورٹ میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔
ایوان میں دونوں پارٹیوں میں سے سینٹ میں کس کو اکثریت ہوگی، اس کا فیصلہ ریاست جارجیا میں 5 جنوری کو 2 نشستوں پر ہونے والے مقابلوں کے نتائج سے واضح ہو سکے گا۔ ان 2 مقابلوں کے بعد ہی ظاہر ہو سکے گا کہ دونوں پارٹیوں کو سینٹ میں کتنے اراکین کی حمایت حاصل ہوگی۔ الیکشن 2020 کے مکمل نتائج کے بعد تشکیل ہونے والی سینٹ کی پوزیشن آئندہ 2 برسوں تک برقرار رہے گی۔ جارجیا میں 2 قدامت پسند ریپبلکن سیاستدان ڈیوڈ پرڈیو اور کیلی لوفلر اس وقت 2 سیٹوں پر فائز ہیں، لیکن 3 نومبر کے انتخابات میں دونوں ہی واضح برتری حاصل نہیں کر سکے، جس کے بعد اب ان 2 نشستوں کے لیے دوبارہ انتخاب ہوں گے۔ سینیٹر پرڈیو کے مد مقابل ڈیموکریٹک جان اوسوف ہیں جو ایک صحافی ہیں۔ انہیں 2018 میں ایوان نمائندگان کے مقابلے میں ایک سخت مقابلے کے بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ریاست کی دوسری سیٹ کے لیے سینیٹر لوفلر کا مقابلہ ترقی پسند ڈیموکریٹ رافل وارناک سے ہوگا۔ رافل وارناک اٹلانٹا شہر کے ایک گرجا گھر میں پاسٹر ہیں اور گزشتہ ہفتے ہونے والے الیکشن میں وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر تمام امیدواروں سے آگے رہے۔ ریاست جارجیا کی ایک بھی سیٹ جیتنے کی صورت میں ریپبلکن پارٹی اپنی ایوان میں اکثریت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر دونوں قدامت پسند سیاستدان شکست سے دوچار ہوئے تو ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران کی تعداد بھی 50 ہو جائے گی اور یوں دونوں پارٹیوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہوگی۔ ایسی صورت میں قانون سازی کے لیے کسی بھی پارٹی کے پاس اکثریتی ووٹ نہیں ہوگا۔ امریکی آئین کے مطابق دونوں پارٹیوں میں برابری کی صورت میں نائب صدر کے فیصلہ کن ووٹ کے ذریعے جمود کی کیفیت کو ختم کیا جا سکتا ہے، لہذا ایوان میں مساوی نمائندگی کے وقت کی انتظامیہ اپنے حق میں نائب صدر کے ووٹ سے قانون سازی کر سکے گی اور سینٹ کی کمیٹیوں میں اکثریت بھی حاصل کر سکے گی۔ امریکی نظام میں سینٹ کی کمیٹیاں صدر کے اعلیٰ عہدوں کے لیے نامزد امیدواروں کی تقرری کی منظوری دینے کے ساتھ ساتھ وفاقی عدالتوں میں ججوں کی تقرری کی منظوری بھی دیتی ہیں۔ آباد کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے ایوان نمائندگان میں پہلے ہی برتری حاصل کر لی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر میں ہیلی کاپٹر کریش میں 7 امن کار ہلاک ہو گئے۔ کثیر قومی فوج اور مبصروں نے تصدیق کر دی ہے کہ مصر کے جزیرہ نما صنائع میں ایک معمول کی کارروائی میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 7 امن کاروں کی موت ہو گئی، جن میں 5 امریکی بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فوج کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے کریش میں ایک فرانسیسی اور ایک چیک فرد بھی شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کے نام نہیں بتائے گئے کیونکہ ابھی ان کے اہل خانہ کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ عملے کا ایک اور امریکی فرد اس حادثے میں بچ گیا اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کثیر قومی فوج اور مبصروں کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کی طرف سے ایک بیان میں نگران وزیر دفاع کرس ملر نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے حادثے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ اور دوست احباب سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی ایک ٹویٹ میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک قبرستان میں پہلی جنگ عظیم کی یاد میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دیسی ساختہ بم بدھ کے روز اس وقت پھٹا جب ایک فرانسیسی کاؤنسلر نے پہلی جنگ عظیم کی 102ویں برسی کے سلسلے کی تقریب میں اپنی تقریر ختم کی۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور قبرستان کی طرف جانے والی سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ سعودی عہدیدار حملے کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ متعدد ملکوں کے سفارتی نمائندے اس تقریب میں شامل تھے جو کہ اس قبرستان میں منعقد کی گئی، تاہم زخمی ہونے والوں کی شناخت واضح نہیں ہو سکی۔ بدھ کے اس واقعے سے قبل 29 اکتوبر کو جدہ ہی میں فرانسیسی کاؤنسلیٹ کے ایک گارڈ کو خنجر سے وار کر کے زخمی کیا گیا۔ یہ حملہ ایک سعودی شہری نے کیا تھا، تاہم حملے کے پیچھے کار فرما مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ گزشتہ ماہ فرانس میں غیر فرانسیسی مسلمانوں نے 2 مہلک حملے کیے تھے۔ یہ حملے پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کے بعد کیے گئے۔ خاکے چھپنے کے بعد جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے چند ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ فرانس نے سعودی عرب اور دیگر مسلمان ملکوں میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ جدہ میں ہونے والی یہ تقریب پہلی عالمی جنگ کے اختتام کے 102 برس مکمل ہونے پر منعقد کی گئی۔ ایسی تقریبات متعدد یورپی ملکوں میں منعقد کی جاتی ہیں، ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سعودی عہدیداروں اور سرکاری تحویل میں چلنے والے میڈیا نے اس حملے پر بیان جاری نہیں کیا۔ اور اب آئیے آپ کو سنواتے ہیں پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر برقرار ہے اور کیسز اور اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا شکار مزید 37 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 2300 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ اور بھارت میں بھی کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اب تک 12,92,000 سے زیادہ اموات اور 5,26,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 150,000 نئے کیسز سامنے آئے، جو اب تک کی ریکارڈ تعداد ہے۔ اس سے پہلے ایک روز میں سب سے زیادہ کیسز کی تعداد 144,000 رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق کووڈ 19 کے متاثرہ 67,000 نئے مریض ہسپتالوں میں داخل ہوئے، جبکہ مزید 1,104 اموات کی تصدیق کی گئی۔ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 1,05,00,000 تک پہنچ گئی، جبکہ اس وائرس سے اب تک 2,42,400 جانیں ضائع ہوئیں۔ امریکہ کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1,000,000 کے قریب پہنچ گئی۔ دنیا بھر میں کیسز کے اعتبار سے اٹلی 10ویں نمبر پر ہے، جہاں کیسز کی تعداد 1,000,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بھارت 87,00,000 اور برازیل 67,00,000 کیسز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ فرانس میں بھی کیسز کی تعداد 20 لاکھ کے قریب ہے جبکہ روس میں کرونا وائرس کے 18,70,000 کیسز موجود ہیں. اسپین، برطانیہ، ارجنٹینا اور کولمبیا میں 10 لاکھ سے زائد کیسز والے ملکوں میں شامل ہیں. جاپان میں 2021 کے اولمپک کھیلوں کے منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ اس کھیلوں میں شرکت کے لیے آنے والے کھلاڑیوں کو لازمی 14 روز کے کوارنٹائن میں نہیں رکھا جائے گا. کھیلوں کے منتظم اعلی توشیرو میوٹو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کو دیکھنے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے شائقین کو اجازت دینے کا فیصلہ آئندہ سال کیا جائے گا. تاہم انہوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ آنے والے شائقین کو بھی 14 دن کے کوارنٹائن کی پابندی سے نہیں گزرنا پڑے گا. خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ملک بھر میں عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر حفاظت اقدامات کو بر وقت بروئے کار نہ لایا گیا تو موسم سرما میں یہ بیماری خطرناک حد تک شدت اختیار کر سکتی ہے. نظر الاسلام اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں.
ملک بھر کے ایسے شہر جہاں کرونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 2% سے زیادہ ہے، حکومت نے وہاں عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں 100 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا. تاہم ملک کے بیشتر علاقوں میں اب بھی بہت کم افراد سماجی فاصلے اور ماسک پہننے کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں.
جس کو کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ماسک پہنے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم لوگ جو بالکل ٹھیک ہیں وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. جو ہم کھانسی ہے اور جن کو بخار ہے وہ پہنیں، ان کو وہ ضروری ہے. الٹا یہ کہ ماسک پہنیں گے تو آپ کو اور سانس کی بیماری ہو جائے گی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے کسی اور سے دوسرے کو لگتا ہے یہ کرونا، یہ نہیں لگتا، کسی اور سے نہیں لگتا.
تاہم ایسے شہری بھی ہیں جو حکومتی اقدامات کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کو لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی.
وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، بٹ کرونا ہے اور ہمیں اس چیز کو عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس پہ عمل ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر ہمارا ملک بند ہو جائے گا.
پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ کے وقفے کے بعد یومیہ متاثرین کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بد احتیاطی کے باعث کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ COVID-19 کی موجودگی میں موسم سرما اور دیر عمر افراد کی صحت کے لیے خاص طور سے باعث تشویش ہو سکتا ہے.
سردیوں میں ویسے ہی سانس کی بیماریاں جس میں استھما ہے، COPD ہے، نمونیاز ہیں، بچوں میں ARI ہے، ان کا سامنا ویسے ہی ایک ویو آتی ہے جس میں ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس سال ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جن میں سانس کا دشوار ہونا، کھانسی، بخار ہونا پہلے ہی شامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب کرونا بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جس کی کمپلیکیشنز ان پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے.
حکومت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 70 سے زائد اسکول، 15 مارکیٹس، 200 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورینٹس جبکہ متعدد گلیاں سیل ہو چکی ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر حالات قابو میں نہیں رہتے تو مزید سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں.
22 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل شہر اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر 5,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. انتظامیہ کا شکوا ہے کہ باقی ماندہ علاقوں میں ٹیسٹ کی شرح میں کمی وفاقی دارالحکومت پر اثر انداز ہو رہی ہے.
نمبر آف ریسز کا کیسو ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ آف دی ہاٹ اسپاٹس بہت زیادہ ہے. اگر آج جیسے آج کل ہم نے 6,000 لوگوں کو ٹیسٹ کیے ہیں، اگر ہم اپنے ایڈجسٹنٹ کسی ڈسٹرکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر کسی میں 600 سے زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے. ہم نے ویڈنگ مارکیز ان ڈور جو ہیں وہ منع کر دی ہیں. 20 نومبر کے بعد ان سائڈ ویڈنگز نہیں ہوں گی. آؤٹ سائڈ ویڈنگز جو ہو رہی ہیں وہ بھی 1,000 سے زیادہ بندے اس میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اسی طرح جو دکانوں کے ٹائمنگز ان کو مزید ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، پارکس کے ٹائمنگز کو ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خطرناک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا.
احتیاط ایک واحد علاج ہے اس کا, اس کو ہم پھیلنے ہی نہ دیں. یہ سائیکل تبھی ٹوٹ سکتی ہے جب ہم ایک مریض سے دوسرے ہیلدی پرسن تک اس وائرس کو نہیں پھیلنے دیں گے.
حکام کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ جاری رہا تو پھر ہسپتالوں پر مزید بوجھ کم کرنے کی خاطر پھر سے تعلیمی اداروں, تفریحی مقامات, ریسٹورینٹس اور کمرشل مارکیٹس کی بندش کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جیسا کہ آپ کو ہم نے خبروں میں بھی بتایا, بھارت میں فضائی آلودگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ حکومت نے نئی دلی میں اسکول بند کر کے آمد و رفت کو محدود کر دیا ہے. ماحولیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بر صغیر میں سردیوں کے دوران شدید ہوتا ہے جبکہ کسان اپنی فصلوں کی باقیات کو جلاتے ہیں. رپورٹ پیش کر رہے ہیں نفیسہ ہود بھائی.
بھارت میں آلودگی کی پیمائش کرنے والا وفاقی ادارہ سفر کے ایک اعلامیے کے مطابق نئی دہلی میں فضائی آلودگی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے. واضح رہے کہ جنوبی ایشیا میں کسان صدیوں سے فصل کے فاضل حصوں کو جلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے فضائی آلودگی میں بے حد اضافہ دیکھا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق بھارتی حکومت مشینیں متعارف کرانا چاہتی ہے جو نئی کاشت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے, لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان مشینوں کی قیمت عام کسانوں کی قوت خرید سے زیادہ ہے. اس سلسلے میں نئی دہلی میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر نیشنل ہیرلڈ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف ظفر آغا نے تازہ صورتحال بتائی.
میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا سموگ اور اس قسم کا پولوشن نہیں دیکھا. بہت جلدی ہی سموگ شروع ہو گیا دہلی کی فضا میں, پولوشن لیولز بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے, یہ خطرناک حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ دراصل دہلی کے چاروں طرف پنجاب, دہلی سے ملا ہوا ہریانہ اور مغربی اتر پردیش کے علاقے جہاں کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں اس موسم میں جائے ٹھنڈ شروع ہونے سے تھوڑا پہلے دھان کی فصل کٹتی ہے, اور اس سے جو اس کا دھان جس سے نکالا جاتا ہے وہ چاول جس دھان سے نکالا جاتا ہے تو جو اس کا فضلہ بچتا ہے اس سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ ہوا جب چلتی ہے تو دہلی کی طرف آتا ہے اور دہلی کے چاروں طرف جم جاتا ہے. میں دہلی میں بیٹھا ہوں اور میں محسوس کر سکتا ہوں, ذرا سا گھر کے باہر قدم نکالیے آنکھیں جلنے لگتی ہیں, آنسو آنے لگتے ہیں.
سرکار واقف ہے کہ اس سے لوگوں کی صحت کو کتنا بڑا خطرہ؟
جی ہاں, سرکار واقف ہے, گھڑی گھڑی اس بات کو کہتی بھی ہے. جہاں تک دہلی حکومت کا تعلق ہے, اس خط لکھتے رہتے ہیں پڑوسی ریاستوں کو, یعنی ہریانہ, پنجاب اور اتر پردیش کی حکومتوں کو, لیکن کوئی وہ ان کے پاس بھی کوئی بڑا مداوع نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو ریاستیں میں نے جن کا نام لیا, خصوصاً ہریانہ, پنجاب اور مغربی اتر پردیش کے علاقے, ان کی اکانومی 90% کھیتی باڑی پر منحصر ہے, اور وہ کسان کو ابھی تک کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ملا ہے کہ وہ اس کو جلانے کے بجائے کچھ اور کر سکے.
یہ تھے نئی دہلی میں نیشنل ہیرلڈ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف ظفر آغا. اس سلسلے میں ہمارا بھارتی حکومت کے کسی نمائندے سے رابطہ نہیں ہو سکا, لیکن اسلام آباد میں ماحولیات کے ماہر اظہار ہنزئی کا کہنا تھا کہ برصغیر میں سردیوں کے دوران بڑھتی ہوئی آلودگی سے نمٹنے کے لیے علاقائی سطح پر کام کرنا ضروری ہے.
یہ ایک ملک جو کا سبب نہیں کر سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں ریجنل اپروچز چاہیے, گلوبل اپروچز چاہیے. ایون ہمارے اپنے پاکستان کے اندر پنجاب جو ہے, جو بہت بڑا ایگریکلچر کا مرکز ہے, یہاں پہ یہ ایک ایشو ہے کہ جب کراپس کی ہارویسٹ ہوتی ہے اتنا ہائی کراپ انٹینسٹی ہے, مثال کے طور پر فارمر جو ہے وہ اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک کراپ اٹھا کے نہ اگلا کراپ اس کو لگانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے چونکہ اور کوئی ٹیکنالوجیکل سولوشن نہیں ہے تو وہ جو کراپ ریزیڈیو ہے اس کو جلاتا ہے, اور اس سے اس موسم میں جب سردی ہوتی ہے تو وہ ہینگ ہوتا ہے, وہ دھواں اور وہ سموگ جو ہے وہ شہروں میں رہتا ہے اور پورے علاقے کو وہ لپیٹ میں لیتا ہے.
تو جب یہ دھند اور دھواں پھیلتا ہے, انتظامی سطح پر آپ نے کیا رد عمل دیکھا ہے؟
جب حد سے یہ پی پی ایم اوپر چلا جاتا ہے تو پنجاب کی حکومت جو ہے وہ جرمانے لگاتی ہے, اور دفعہ 144 کہلاتا ہے ہمارے ملک میں, وہ لگ جاتا ہے تو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اب نہیں جلاؤ, لیکن کیسے کنٹرول کریں. اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں تو موٹر وے پہ, موٹر وے فار آورز وہ بند رہتا ہے.
تو یہ بتائیں کہ ایک ماحولیات کے ماہر کی حیثیت سے اس کا تکنیکی حل کیا ہے؟
میں خود اس پہ میں نے تھوڑا سا ریسرچ بھی کیا ہے. اس کے حل ہیں, اس کے ٹیکنالوجیکل حل ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں, اتنا بڑا ملک ہے, وہاں پہ رورل ایریاز میں انرجی نہیں ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, تو لوگ مجبوراً جو ہے نا وہ گوبر ہے وہ جلاتے ہیں. حالانکہ یہ جو کراپ کا جو ریزیڈیو ہے اس کے انرجی برکس بن سکتے ہیں, اس کو گرائنڈ کر جو ہے نا برکس بنتے ہیں, وہ کمپیکٹ برک بن سکتے ہیں. اس کے اور یوزز ہیں, اس سے فیڈ ہے اینیمل کا وہ بن سکتا ہے.
یہ تھے اسلام آباد میں ماحولیات کے ماہر اظہار ہنزائی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ بھوت بھائی.
ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ لوگوں سے میل ملاپ ہماری شخصیت پر ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے ورزش ہمارے جسم پر ہوتی ہے. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو جو فاصلے اختیار کرنا پڑے ہیں وہ ان کی نفسیات پر گہرا اثر چھوڑے ہیں. اس کا حل کیا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں سعدیہ زیب راجا کی رپورٹ میں.
پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. بہت سی جگہوں پر جزوی بندش کی وجہ سے لوگ اب دفتر جانے کے بجائے گھروں سے کام کرتے ہیں. سماجی زندگی کی دیگر مصروفیات ختم ہو کر رہ گئی ہیں. گھروں سے شاذ و نادر ہی نکلنا ہوتا ہے. ان محدود حالات میں بہت سے لوگ یکسانیت کا شکار ہیں اور ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں. آج کل بیشتر افراد اپنے گھر سے دفتر کا کام کرتے ہیں. اس طرح انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا خوب موقع ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے وہ تیار ہو کر دفتر جاتے تھے, ماحول تبدیل ہوتا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. نامعلوم سی پریشانی کا احساس انہیں گھیرے رکھتا ہے. زندگی کے ان بدلے طور طریقوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور اجنبی معمولات کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں. ذہنی امراض کی ماہر ڈینیل بلیسنگ ٹیلر کہتی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نئے حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور روزمرہ زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں اور یہ سوچیں کہ وہ ماضی کی طرح ہی آفس جا رہے ہیں.
It's really helpful for people to set a routine.
لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے کی طرح اپنے مقررہ وقت پر اٹھیں, تھوڑی بہت ورزش کریں اور پھر کام شروع کریں. اسی طرح رات کو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس دوران کوشش کریں کہ کرونا وبا کے بارے میں کم سے کم سوچیں اور بات کریں. ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. منفی اور غیر تعمیری خیالات سے دور رہ کر ہی عام لوگ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں.
So the stage that everyone's in now is
باہر نکلتے ہوئے کئی بار سوچیں کہ کیا باہر جانا ضروری اور محفوظ ہے, اور یہ بھی کہ آپ کس سے مل سکتے ہیں, کس کو اپنے گھر بلانا مناسب ہے. اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. اسی طرح خبریں سنتے ہوئے اگر آپ محسوس کریں کہ اس سے گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ خبروں کو بند کر دیں اور خود کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں.
ڈاکٹر ڈینیل کا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو جسم اور دماغ کو خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وقفے وقفے سے یوگا کی مشقیں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں, اور یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنی ذہنی حالت پر دینی چاہیے, اور اگر سوچنے کا انداز بدل جائے تو آدھی سے زیادہ ذہنی بیماری ٹل جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے دماغ کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ان حالات میں مستقبل قریب میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. جو اختیار میں نہیں اس پر پچھتانا نہیں چاہیے.
مالی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, لوگوں کے روزگار ختم ہونے سے آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہیں. فطری طور پر اسے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے. یقیناً یہ مشکل وقت ہے, مگر یہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. معاشی بحران سے نکلنے کے نئے راستے تلاش کرنا بے حد ضروری ہے.
ذہنی امراض کی ماہر ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ فی الحال یہ موقع ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزاریں اور اس سے لطف اٹھائیں. آئندہ زندگی میں شاید یہ وقت ملے نہ ملے, کیونکہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں ماضی جیسے حالات نہیں ہوں گے اور ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہوگی.
آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں عمران جدون کی رپورٹ, جس میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد کی صورتحال پر امریکی شہریوں کی رائے کیا ہے.
کئی سالوں کی تقسیم کر دینے والی سیاست, مہینوں سے جاری مظاہرے اور ایک متنازعہ الیکشن تھکے اور ناراض امریکی ووٹروں کے لیے جو بائیڈن کے اگلے امریکی صدر بننے کی پروجیکشن کے بعد اب آگے کیا ہوگا.
ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی بھی اپنے خیالات تبدیل نہیں کریں گے, لیکن جو بائیڈن اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنا پڑے گا. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا.
ویکینڈ پر جو بائیڈن کی کامیابی کا امکان واضح ہونے پر جہاں وائٹ ہاؤس سمیت کئی دوسرے مقامات پر سابق نائب صدر کے حامی جشن منانے سڑکوں پر باہر نکلے تھے، وہیں صدر ٹرمپ کے حامی بھی سڑکوں پر باہر نکلے۔ فرق یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کے حامی ووٹنگ میں بےضابطیوں کے امریکی صدر کے ان الزامات کے حق میں باہر نکلے تھے جن کا ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔
اگر مقدمات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ فراڈ نہیں ہوا تو پھر ایسا نہیں ہوا ہوگا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے، تاہم اس وقت تو ایسا دکھائی نہیں دیتا۔
دونوں امیدواروں کے حامی امید کر رہے ہیں کہ توجہ آخرکار الیکشن سے اصل مسائل کی جانب مبذول کی جائے گی۔
It is what it is right now. If it turns out it was rigged, which they couldn't prove before either.
اب جو ہے وہ ہے، لیکن اگر تحقیقات سے پتا چلا کہ دھاندلی ہوئی ہے جس کا وہ ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں دکھا سکے ہیں تو یہ الگ کہانی ہوگی۔ اس وقت مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے، اچھی لیڈرشپ ڈھونڈ کر اس وبا سے نپٹا جائے جو لوگوں میں غیر ضروری خوف اور اضطراب کا باعث بن رہی ہے۔
یہاں تک کہ ٹرمپ کے حامی بھی وہی موسیقی بجا رہے ہیں جو ہم بجا رہے ہیں۔ ہر ایک کو ہی موسیقی پسند ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر ارادی عمل ہے جو زخم بھرنے میں مددگار ہوگا۔
منقسم امریکہ لیکن کچھ مشترکہ اہداف۔ ایشا سرائے کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ اور بھارت نے وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر کے حالیہ دورے میں ایک نئے اور اساسی نوعیت کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت، جسے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن معاہدے یا بیکا کے نام سے جانا جاتا ہے، امریکہ اور بھارت کی فوجیں نقشوں اور سیٹلائٹ کی تصویروں کا تبادلہ کر سکیں گی جن سے دونوں ملکوں کے اہلکاروں اور دفاعی نظام کے درمیان تعاون میں اضافہ ہو سکے گا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی یا سی سی پی کی جانب سے خطرات کے پیش نظر امریکہ اور بھارت ہر سطح پر اپنے تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رہنما اور ہمارے شہری نہایت واضح انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کمیونسٹ پارٹی جمہوریت، قانون کی حکمرانی، شفافیت اور آزادانہ جہاز رانی، یعنی ایک آزاد، کھلے اور خوشحال ہند و بحر الکاہل کو عزیز نہیں رکھتی ہے۔ وزیر دفاع ایسپر نے کہا کہ جب کہ دنیا کو ایک عالمگیر وبا اور بڑھتے ہوئے سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے، امریکہ اور بھارت کی شراکت پہلے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے تاکہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان پہلے دفاعی ڈھانچے کے معاہدے کے 15 برس بعد ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی رشتے ہمارے مجموعی دو طرفہ تعلقات میں بدستور ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی مشترکہ اقدار اور مفادات کی بنیاد پر ہم سبوں کے لیے ایک آزاد اور کھلے ہند و بحر الکاہل کی خاطر، خاص کر چین کی جانب سے بڑھتی ہوئی جارحیت اور عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں کی روشنی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ ایک جامع شراکت داری سے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا ہے اور علاقائی سلامتی کے لیے تعاون، فوجوں کے درمیان رابطوں اور دفاعی تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر دفاع ایسپر نے کہا کہ اس میں بحر ہند کے علاقے، جنوب مشرقی ایشیا اور وسیع تر ہند و بحر الکاہل میں دو طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانا شامل ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کا اظہار بھارتی بحریہ اور یو ایس ایس نمٹس کیریئر اسٹرائک گروپ کے درمیان حالیہ مشترکہ مشقوں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ فوجی رابطوں کو فروغ دیا ہے اور سائبر کے شعبے اور خلا کے بارے میں نئے مذاکرات پر کام کیا ہے تاکہ ان شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے جن میں دونوں ملکوں کو ابھرتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتیں ہیں، شراکت داری بدستور استقامت اور مضبوطی کی حامل ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ صدارتی انتخابات 2020 میں ووٹنگ سسٹم میں خرابی یا بیلٹس کو چھپائے جانے سے متعلق الیکشن سیکیورٹی حکام کو کوئی شواہد نہیں ملے، اور ریاست الاسکا میں ریپبلکن سینیٹر کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد پارٹی نے ایوان بالا کی 100 میں سے 50 سیٹیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ابھی تک 48 سیٹیں ملی ہیں۔ اور پاکستان میں گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں چھوٹی مذہبی جماعتوں اور گروہوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں، اور اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے بڑے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور بھارت بالخصوص دارالحکومت دلی میں کرونا کیسز اور اس وبا سے ہونے والی اموات میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔